اللہ سے مانگو. وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت. یہ تو انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں, لیکن اللہ نے یہ دعا بندے کو خود سکھلائی اور یہ بات سمجھائی کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تجھے ہدایت کا ملنا ہے. اگر یہ مل گیا تو کچھ بھی نہ ملا تب بھی سب کچھ مل گیا, اور اگر یہ نہ ملی اور دنیا کی ہر چیز تجھے مل گئی تو سچ ہے کہ تجھے کچھ نہیں ملا. بظاہر دنیا کے لحاظ سے بلال کو کچھ نہیں ملا, ہدایت مل گئی. آپ آج بھی اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں. اور بظاہر قارون کے پاس دنیا کے سب کچھ تھا لیکن ہدایت نہ ملی, آج بھی وہ مردود ہے, دنیا اس پہ لعنت کرتی ہے. تو سچ یہ ہے کہ جسے ہدایت مل گئی کچھ نہ ملا تب بھی سب کچھ مل گیا, اور جسے ہدایت نہ ملی سب کچھ مل گیا تب بھی کچھ نہیں ملا, تب بھی کچھ نہیں ملا. تو یہ اس سورت کے اندر ایک سبق ہے, اور سارے قرآن کا اس میں خلاصہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز میں مسلمانوں کے لیے اس سورت کا سننا ضروری یا پڑھنا ضروری. پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے ہدایت چاہیے, تو اللہ نے پھر سورہ قرآن کی صورت میں اسے ہدایت کی شکل دے دی. یہ ہے ہدایت کی شکل. اور سورہ بقرہ کا آغاز ہے, اور اس میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. اس میں جتنے تذکرے ہیں کامیابی اور ناکامی کے, عزت اور ذلت کے, جتنے پیمانے ہیں نجات کے اور پستی کے, جتنے پیمانے ہیں بڑے سچے ہیں, شک نہ کرنا. اس میں جتنے اللہ کے وعدے ہیں یہ بڑے سچے وعدے ہیں. اس میں جتنا اللہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے, لا ریب فی, اس میں شک کوئی نہیں. پھر انسانوں کے تین مختلف طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو اندر سے طے کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے پسند کے مطابق ڈھال لینی, یا یوں کہیے جو اندر سے طے کر لیتا ہے کہ نہیں میں نے قرآن کی زندگی اپنانی ہے, اسے ایمان والا کہتے ہیں. اس کی چند بنیادی خوبیاں ذکر فرمائیں کہ یہ بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ دیا کرتے ہیں, آخرت پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن کے نظام کو دل سے قبول کرتا ہے. ایک دوسرا وہ طبقہ ہے کفار کا, جو قرآن کے نظام کا بالکل علی الاعلان انکار کرتا ہے کہ میں ایسے نہیں مانتا. اس کا تذکرہ دو آیتوں کے اندر ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو منافقین کا, جو دل سے قرآن کی زندگی کا انکار کرتا ہے لیکن کبھی کبھی مفادات کے لیے اقرار کا اظہار کرتا ہے. منافق دل سے اسلام کی زندگی کا انکار کرتا ہے, قرآن کی زندگی کا انکار کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی مفادات کی خاطر اسلام کا نام لے لیتا ہے. مفادات کی خاطر اسلام کے تذکرے اس کی زبان پہ بھی آ جاتے ہیں اور اسلام کی تعریف اس کے زبان پہ بھی آ جاتی ہے. یہ منافقین کا طبقہ ہے. اور چونکہ امت مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے, تو ایمان والوں کا تذکرہ چار آیت میں, کفار کا تذکرہ دو آیتوں میں, اس کا تذکرہ تیرہ آیتوں میں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور امت کو یہ بات سمجھائی کہ ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا, ان کا مزاج ہے جھوٹ بولنا, ان کا مزاج ہے اہل دین کا مذاق اڑانا, ان کا مزاج ہے دینداروں پر جملے کسنا, ان کا مزاج ہے اہل دین کو کم عقل سمجھنا, ان کا کام ہے اصلاح کے نام پہ دنیا میں فساد مچانا. یہ سارے منافقین کی نشانیاں ہیں. اور پھر فرمائیے یہ ایسے اندھے بہرے ہیں, یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. آنکھیں تھیں ان منافقین کی لیکن عبرت نہیں پکڑتے تھے آنکھوں سے, اور کانوں سے وہ سن کر ہدایت پہ نہیں آتے تھے, اس لیے فرمایا اندھے بہرے ہیں. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے, اور بہت سادہ انداز میں اللہ کی توحید سمجھائی گئی کہ جس نے آسمان بنایا, زمین بنایا, نظام کائنات بنائی, رزق نصیب تمہیں زمین سے, کھیتیوں سے, زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے, اس اللہ کا یہ حق ہے کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے. اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے, یہ اللہ کی ایسا غیر معمولی معجزہ ہے کہ دنیا اس جیسا لانے سے عاجز ہے. اگر سارے مل جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں, اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے. کفار کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کا کلام کیسا ہے, اس کے اندر مچھر مکھیوں کے تذکرے بھی ہیں, تو فرمایا یہ ان کے اندر کی بیماری ہے. ورنہ اللہ مثال یوں دیتا ہے جیسی کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی حقیقت اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں, اس لیے اس کی مثال بھی مچھر کسی دی جاتی ہے. یہ تو عین حکمت کا تقاضا ہے, اور یہ بات ایمان والے مانتے ہیں. اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں, جن کو ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملا کے رکھتے ہیں. اور اللہ کے دشمنوں کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے بتائے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا, اور حوا کا دنیا میں آنا, اور پھر شیطان لعین کا ان کے ساتھ انسانیت سے دشمنی کرنا, اور اس کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے عظمت بخشی علم کی بنیاد پر, جو ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ساتھ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. اور یہ قوم ایسی قوم ہے بنی اسرائیل کہ قرآن میں تقریباً اس کا 28 پاروں میں تذکرہ ہے, 28 پاروں میں. اس پر اللہ کے بڑے انعامات تھے, بڑے انعامات تھے کہ سینکڑوں انبیاء اس قوم کے اندر آئے, اور اسے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزت نصیب فرمائی. اور ان کا دشمن فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا, اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کے انصر سے راستے بنا دیے. اور جب انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو چٹان پہ لاٹھی ماری تو اللہ نے اس کے اندر سے چشمے جاری کر دیے. اور جب یہ صحرا سینا کے اندر موجود تھے اور کوئی سائے کا سامان نہیں تھا, تو اللہ نے بادل ان کے سائے کے لیے مقرر کر دیا. یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں نصیب فرمائی تھیں, لیکن یہ قوم بڑی ناشکری بنی. اس قوم نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا, اور حق کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دی, اور دنیا کے مفادات کے لیے حق بات کو چھپانا شروع کر دیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے آپس میں دستے گریبان ہو گئے, اور اپنوں پر ظلم ڈھانے لگے. اور انہوں نے حق بات کو دنیا کے مفادات کے لیے نظر انداز کر دیا, اور اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر اس قوم کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. اس قوم کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے خوب تذکرہ فرمایا. اور بیچ میں سورہ بقرہ ایک خاص واقعہ کا نام ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا, اور مرنے کے بعد مارنے والوں نے اسے دوسرے کے گھر پہ اس لاش کو ڈال دیا, اور یوں ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے کہ قاتل فلاں ہیں. بعض کہتے قاتل فلاں ہیں. قریب تھا کہ ان کے درمیان ہتھیار نکل آتے اور ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی. یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فریاد کی. اللہ نے فرمایا یہ ایسا کریں کہ ایک گائے کو ذبح کریں, اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو ماریں, اللہ اسے زندہ کرے گا اور خود بتا دے گا. اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا تو پہلے تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, گائیں ذبح کر کے اس کا ٹکڑا ماریں. لیکن نبی تو وہ کہتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے, نبی تو وہ کہتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. انسان کی عقل میں آئے نہ آئے, نبی کے سچے پیروکار اس کی حکمتیں تلاش نہیں کرتے اور ظاہری انداز نہیں دیکھتے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ہے اور کہنے والے کو بتانے والا کون ہے. کہنے والا نبی اور بتانے والا اللہ. ہاں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا. آخر انہوں نے وہی کیا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, تو اس گائے کا ٹکڑا مارتی وہ مردہ زندہ ہوا, اور اس نے اپنا قاتل بتا دیا. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اس قوم کی ناشکری کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ان کا جادو کے اندر جسے کہیں کہ کثرت کے ساتھ مشغول ہونا، اس کی مذمت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہودیوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی مذمت فرمائی، اور پھر یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں کا ان کے اندر جو ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی اس کی مذمت فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، امتحان لیا، کبھی ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور کبھی سارے خاندان کے اندر حق گوئی کا امتحان لیا، لیکن یہ ابراہیم ہیں ہر میدان میں امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ہر میدان میں یہ ہمارے بن کے رہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ہم نے انہیں انعام دیا اور ان کی دعا کی لاج رکھی، اور ایک سعادت تو یہ دی کہ انہیں ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور دوسری بڑی سعادت پھر ان کی دعا کی بدولت انہیں یہ ملی کہ ان کی دعاؤں سے امت محمدیہ کو نبی ملا، محمد الرسول اللہ، جو خاتم النبیین ہیں اور سید الرسول ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کا صدقہ تھا۔ پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے، فرمایا ملت ابراہیمی کو وہی چھوڑے گا جو کم عقل ہوگا اور کم بخت ہوگا اور ہمیشہ کا شقی ہوگا، وہی ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے گا۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بڑی ایمان کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کسی کی ایمان کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو، صحابہ جیسا ایمان ہو، یہ ان کی ایمان کی تصدیق کے لیے شرط ہے کہ ان کا ایمان صحابہ جیسا ہو، تب وہ ہدایت پہ کھلائیں گے۔ پھر پہلے دوسرے سپارے کے آغاز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو تقریباً مدینہ میں 16 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی چاہت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ امت محمدیہ کا قبلہ بن جائے، یعنی بیت اللہ قبلہ بن جائے، اس انتظار میں آپ بار بار نظریں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی تصویر کشی ان اپنے کلام میں فرمائی کہ نبی کا بار بار دیکھنا اور انتظار میں رہنا، پھر اللہ رب العزت نے بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا، تو پھر یہودیوں کو پروپیگنڈے کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ عجیب بات ہے، کیا چیز ہے کہ ان کا قبلہ بدل گیا، آیا جو ان کے آبا و اجداد بیت المقدس کی طرف رخ کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے، ان کی نماز کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کے پروپیگنڈے کا جواب دیا کہ اللہ کے ہاں کسی جہت کا اعتبار نہیں، اصل اللہ کے ہاں اللہ کا حکم کا اعتبار ہے، جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس تھا تو اس طرف نماز کرنا عبادت تھی، اور جب بیت اللہ بنا اب اس کی طرف نماز پڑھنا عبادت ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو گیا وہی عبادت بن جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم ہر آزمائش اور تکلیف میں اس کا مقابلہ کرو صبر کے ذریعے، اور مدد مانگو نماز کے ذریعے، اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ اللہ تو انہیں مردہ کہنے کے لیے مردہ کہلانے کے اللہ تو ایسوں کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور یہ زندگی بھی ایسی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کیسی بڑی زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم پر اہل ایمان والوں پر جب کوئی آزمائش آ جائے اور امتحان آ جائے اور اس سے تمہارے مالوں میں کمی آ جائے اور تمہاری جانوں میں کمی آ جائے تو تم اگر صبر کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مذمت فرمائی جو حق کو چھپایا کرتے تھے، پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف تم بلاتا ہے، اور اللہ تمہیں ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو حرام ہے، جو حرام ہیں جن میں خنزیر بھی ہے اور خون بھی ہے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور، یہ سب حرام ہے۔ اور پھر آخر میں یہودیوں کی مذمت فرمائی اور ان کی گمراہی کا تذکرہ فرمایا۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔